الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين وقال الله تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجرنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما امين يا رب العالمين اللہ کا بڑا شکر اور احسان اور اسی کی توفیق سے کروڑوں مسلمانوں نے عید الاضحیٰ پر اللہ کے حکم سے اور اسی کی توفیق سے اس کی رحم میں قربانیاں پیش کی ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جن کو بھی یہ توفیق نصیب ہوئی اللہ ہی کی طرف سے یہ عطا کردہ ہوتی ہے, توفیق اللہ ہی دینے والا ہے. تو جن کو بھی توفیق ہوئی قربانی پیش کرنے کی اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے, اور جو بھی قربانیاں پیش کی ہیں اس میں خلوص اور اخلاص بھی ہمیں عطا فرمائے. انشاءاللہ یہ جو آج کی نصیحت ہے اس میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو قربانی ہے اس کا اصل حاصل کیا ہے, یعنی یہ قربانیاں جو ہم نے پیش کی ہیں اللہ کے حکم سے اس کی راہ میں, تو اس کا اثر حاصل کیا ہے. باقی یہ بات تو آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو قربانی ہے اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے اور جو بھی اس کی حکمت ہے, یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ عظیم سنت ہے کہ جس کے حوالے سے صحابہ کرام نے بھی اللہ کے رسول سے دریافت فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم و رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کہ ماں ہاں ہے آگاہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول سے کہ یہ جو قربانی ہم ہر سال آپ کے حکم سے انجام دیتے ہیں اس کے پیچھے اس کی حکمت کیا ہے, اس کا فلسفہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سننا تو ابھی ہوں ابراہیم, یہ تمہارے جد اجد ابراہیم علیہ السلام کی اصل میں سنت ہے. یعنی یہ وہ عظیم امتحان تھا یا عظیم سنت تھی کہ جس میں 100 سالہ باپ نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے 100 برس کی جو بھی ان کی عمر ہے اس میں اللہ کے حکم سے اپنے جوان بیٹے جو کہ اکلوتے تھے اس وقت اور بڑی دعاؤں سے اسماعیل علیہ السلام ہوئے, ان کو اللہ کی حکم سے اپنے طور پر جب ذبح کیا. یہ الگ بات ہے کہ یہ امتحان تھا, ایک بڑا عظیم امتحان ابراہیم علیہ السلام سے لینا مقصود تھا. لہٰذا یہ کہ اسماعیل علیہ السلام کو ہٹایا گیا اور جنت سے ایک جانور وہ ان کی جگہ ذبح ہوا, اور یہ جو امتحان ابراہیم علیہ السلام کا لیا گیا یہ اتنا یعنی اس میں وہ انتہائی کامیابی کے ساتھ اسے پورے اسے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آخر میں آنے والے جو بھی مسلمان ہیں ان کے اندر یہ سنت ہے وہ جاری فرما دی. اور یہ کہ یہ وہ یاد ہے کہ جس میں ہم ہر سال عید الاضحیٰ میں قربانیاں جو وہ پیش کرتے ہیں. قربانی کا اصل حاصل کیا ہے اس کے حوالے سے گفتگو میں آپ کے سامنے رکھوں گا, لیکن اس سے پہلے یہ بات ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ قربانی کی قبولیت کے لیے جو شرطیں لازم ہیں وہ کیا ہے. یعنی ایک پارٹ اینڈ پارسل چیز کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قربانیاں جو ہے وہ قبول ہو تو اس کے پیچھے وہ شرطیں لازم کیا ہے, یہ سب سے پہلی بات ہے کہ جو کہ آپ کے سامنے رکھنی ہے، تو یہ کو ذہن میں بٹھائیے کہ قربانی کی قبولیت کے لیے سب سے لازم اصل میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کو قرار دیا، اور یہی بات ہے کہ جو کہ سورہ مائدہ میں یہ ایک ذکر آتا ہے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا، اگر آپ کو یاد ہو حضرت حابیل اور قابیل، اور دونوں نے اللہ کی راہ میں قربانیاں جو ہے وہ پیش کی، اور حضرت حابیل کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، قابیل کی قبول نہیں فرمائی. لہٰذا یہ کہ حضرت حابیل کے بھائی قابیل کو اس پر جلسی ہو گئی، حسد ہو گیا اپنے بھائی سے کہ میری قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی. لہٰذا یہ کہ اس نے ارادہ کیا، بلکہ کہہ بھی دیا اپنے بھائی سے کہ لاقتلن، میں تجھے لازما قتل کر دوں گا. اس پر بڑا پیارا جواب ہے کہ جو کہ قرآن حکیم میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 میں حضرت حابیل کا وہ قول اللہ تعالیٰ نے نقل کیا، اور بھائی نے کہا حضرت حابیل نے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ دیکھو بھائی تم مجھے جو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، اور اس وجہ سے کہ تمہیں حسد ہو چلا کہ تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی، تو لہٰذا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو یہ قربانی اللہ تعالیٰ کن کی قبول فرماتا ہے. تو بڑا پیارا جواب انہوں نے دیا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ تو متقین کی قربانیوں قبول فرماتا ہے. تو لہٰذا یہ کہ قربانیوں کی قبولیت کے لیے جو شرط لازم ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کو جو ہے وہ قرار دیا، اور یہی بات سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں بالعموم سب کو، مجھے اور آپ کو یہ بات اللہ تعالیٰ نے سجھا دی، سمجھا دی کہ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولا ینالہ التقویٰ منہ. دیکھو ہرگز اللہ تعالیٰ کو نہ تو تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو جو پہنچنے والی شے ہے وہ اصل میں تمہارا قلوب ہے، تمہارا وہ تقویٰ ہے، وہ اخلاص ہے کہ کس نیت سے تم اللہ کی راہ میں قربانی جو ہے وہ پیش کر رہے ہو. لہٰذا یہ کہ یہ بات ہم نے سب سے پہلے سمجھی کہ قربانی کی قبولیت کے لیے سب سے لازم یہ تقویٰ ہے. ابھی تقویٰ کسے کہتے ہیں، اس کے لیے بات تھا اس میسج میں آپ کے سامنے وہ روایت نقل کی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، دور خلافت میں دربار ہے، صحابہ کرام بیٹھے میں ہیں، امیر المومنین ہیں کہ جو کہ موجود ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ ایک سوال ریز کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں کہ بھائی تقویٰ کسے کہتے ہیں. تو رخ ہے جو پوچھنا مقصود ہے وہ اصل میں بہت ہی جلال القدر صحابی ہیں، عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ، ان سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں. تو انہوں نے جو ہے وہ الٹا سوال کیا امیر المومنین سے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کا گزر کسی ایسی جگہ سے، ایسے راستے سے، ایسے پنڈنڈی سے ہوا کہ جس کے دونوں طرف جو وہ خاردار کھڑیاں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین نے کہا کہ جی بالکل ہوا ہے، میں گزرا ہوں ایسے راستے سے. تو وہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کیسے گزرنے وہاں اس راستے سے کہ جس کے دونوں طرف خاردار کھڑیاں ہوں کانٹے. تو امیر المومنین نے فرمایا کہ میں وہاں سے گزرتا ہوں اپنے کپڑوں کو سمیٹتا ہوا، اپنے جسم کو بچاتا ہوا کہ کہیں کوئی کانٹا میرے جسم کو زخمی نہ کر دے، اور کہیں کوئی کانٹا جو ہے میرے کپڑوں کو پھاڑ نہ ڈالے. میں اپنے کپڑوں کو سمیٹتا ہوا، جسم کو بچاتا ہوا اس راستے سے گزر رہا. تو وہ بھی صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل میں یہی تقویٰ ہے کہ اس دنیا کی منجھار سے، دنیا کی پنڈنڈی سے انسان گزرے اور اپنی اصل منزل تک پہنچ جائے، اور گزرے اسی دنیا سے اپنے آپ کو کانٹوں سے بچاتے ہوئے. اب کانٹے کون سے ہیں اس دنیا میں؟ جو بھی کام اللہ تعالیٰ نے منع فرمائے ہیں، جو بھی ڈونٹس ہیں یعنی یہ کام نہیں کرنے، ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے گزر جانا، اور وہ کام کے جو کہ ڈوز ہیں اللہ نے کہا کہ یہ کرنے ہیں، ان کو کرتے ہوئے گزر جانا اسی دنیا سے، یہ اصل میں تقویٰ ہے. یہاں اس دنیا میں کہیں بے حیائی کا کانٹا ہے، کہیں سود کا کانٹا ہے، کہیں رشوت کا کانٹا ہے، کہیں جھوٹ کا کانٹا ہے، یہ سارے کانٹے ہیں. لہٰذا یہ کہ یہ اصل تقویٰ ہے. تقویٰ ایسے نہیں کہتے کہ ایک جو ہے وہ کسی خانقاہ میں بیٹھ جایا جائے یا جنگلوں میں نکل جایا جائے، نہیں، بلکہ یہ کہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے گزر جانا، اصل منزل مقصود تک پہنچ جانا، یہ اصل میں تقویٰ ہے. اور اصل میں یہ بات شروع میں ہم نے سمجھ لی کہ قربانی کی قبولیت اگر ہم چاہتے ہیں، جو بھی ہم نے پیش کی ہے، تو اس کے لیے وہ آیت میں نے آپ کو سنا دی کہ انما يتقبل الله من المتقين, بے شک اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے متقین ہی سے قربانی. تو لہٰذا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی کے ساتھ, خلوص اور اخلاص کے ساتھ جو بھی ہم نے یہ قربانیاں پیش کی ہیں, اگر کی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اصل میں یہ جو تقوی ہے یہ صرف قربانی کے موقع پر ہی مطلوب نہیں ہے, بلکہ یہ کہ یہ پوری انسانی جو بھی زندگی ہے اس میں یہ تقوی ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کو درکار ہے مجھ سے اور آپ. اور انسانی زندگی کے اصل میں دو گوشے ہیں کہ جس میں یہ تقوی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ انسانی زندگی میں وہ آ جائے, ان دو گوشوں. ایک تقوی ہمیں اختیار کرنا ہے انفرادی سطح پر, اور ایک تقوی ہمیں اختیار کرنا ہے اجتماعی سطح پر. دیکھیے انفرادی سطح پر تقوی کیا ہوگا, اس میں تو پوری ایک لسٹ ہے جو کہ بن سکتی ہے, لیکن یہ کہ دو کام اس وقت ایسے ہو رہے ہیں کہ جو کہ واقعتاً اللہ کے غضب کا باعث وہ بن رہے ہیں, اور یہ کہ مجھ سے اور آپ سے ہو رہے ہیں, ہم سے ہو رہے ہیں, امت مسلمہ کی اکثریت الا ماشاء اللہ اس میں وہ ملوث. اور دیکھیں اس میں پہلی چیز ہے حرام خوری. تو لہٰذا یہ کہ تقوی کے معنی کیا ہوں گے کہ اس حرام خوری سے جب وہ بچے, اور حرام خوری کی کئی صورتیں ہیں, کئی شیڈز ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. کہیں سود خوری کا معاملہ ہے, کہیں رشوت کا معاملہ ہے, کہیں دوسروں کی حق تلفی ہے, دوسروں کے مال و دولت کو غبن کرنا ہے. اور یہ بات کو ہم جانتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے غبن ہیں کہ جو کہ ہمارے اس ملک میں خاص طور پر جب ہوئے ہیں کہ واقعتاً وہ غبن کرنے والے بھی عیاشیوں میں اس وقت بھی ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی پکڑنے والا. کرانا یہ کہ یہ حرام سے بچنا اصل میں ہے کہ جو کہ انفرادی سطح پر یہ کام ہمیں جو ہے وہ کرنا ہے کہ اس سے بچنا, یہ تقوی کا اصل میں تقاضا ہے. سود کے حوالے سے تو ہم بارہا وہ احادیث بھی پڑھ کر آئے, قرآن کی وہ آیت بھی آپ کے سامنے رکھی سورہ بقرہ کی, کہ یہ سود ایک ایسی لعنت ہے کہ جس پر انتہائی غضب بھڑکا ہے. زنا سے بھی زیادہ جو بھی کبھی ترین جو بھی یہ جرم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ اصل میں یہ سود خوری. اور وہ حدیث آپ کو سنائی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے جو ہے وہ 70 حصے ہیں, 70 پارٹس, اور اس میں سے آپ فرماتے ہیں جو کم ترین حصہ ہے وہ ایسا ہے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. لہٰذا یہ حدیث سناتے بھی قوم کے کھڑے ہوتے, لیکن واقع یہ ہے کہ یہ شناخت اللہ کے رسول نے بیان فرمایا. اسی طرح سے یہ سود یہ ایسا گھناؤنا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ فادلو بحرب من اللہ ورسول, اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کا, اعلان جنگ ہے ایسے لوگوں کے خلاف کے جو کہ سود میں جو ملوث ہوتے ہیں. تو انفرادی سزا پر ہمیں تقوی جو اختیار کرنا ہے اس کا ایک مذہب تو یہ ہوگا کہ ہم حرام خوری سے بچیں. دیکھیے اگر ہماری معیشت میں حرام کا ایک عنصر بھی شامل ہو گیا, تھوڑا سا عنصر, تو یہ کہ وہ پوری جو بھی ہماری عبادات ہیں وہ اثر میں ہے کہ جو کہ حقارت چلی جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے مثال دی کہ ایک شخص ہے جو کہ 10 درہم کا سوٹ ہے جو کہ پہنا ہوا, اور اس میں سے 9 درہم ہیں جو کہ حلال کمائی کے, اور 1 درہم فقط وہ حرام کا. تو لہٰذا یہ کہ جب تک وہ سوٹ وہ کپڑا وہ پہنا رہے گا, اس کے جسم سے وہ چپکا رہے گا, تو اس کی کوئی عبادت جو وہ قبول نہیں ہوگی, اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ جو وہ قبول نہیں کرنا ہے. اور یہ کئی احادیث ہیں, ایک شخص ہے جو کہ آیا ہے بڑی دور سے سفر طے کر کے, اور وہ نقشہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے بالوں میں مٹی ہے, کپڑوں پر جب وہ ڈسٹ ہے, لگتا ہے کہ بڑا طویل سفر طے کر کے آیا, اور آیا کہاں ہے سب سے اعلیٰ جگہ خانہ کعبہ, اور خانہ کعبہ کے پردے پکڑ پکڑ کر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے بخش دے, اللہ مجھے بخش. لیکن اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اس کی جو بھی گناہ ہے وہ کیسے بخشے, اللہ اس کو معاف کیسے کرے کہ اس کا کھایا ہوا حرام, اس کا پہنا ہوا حرام, اس کا گوشت پوچھ ہے وہ حرام کمائی سے بنا. لہٰذا یہ اصل میں ہے کہ جو کہ حرام خوری کی جو بھی صورتیں ہیں اس سے ہمیں جو ہے وہ انفرادی حیثیت سے سب سے پہلے جو ہے وہ بچنا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ انفرادی سطح پر یہ تقوی کا تقاضا ہے. یہ تو ہو گیا وہ پہلا جرم, وہ پہلا گناہ کے جس میں الا ماشاء اللہ اکثریت ہے کہ جو کہ مسلمانوں کی وہ ملوث ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ کرنا. دوسری چیز ہے, دوسرا جرم ہے اصل میں وہ جو ہم اس پر ملوث ہیں وہ ہے بے پردگی کا معاملہ. یعنی دیکھیے اصل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی صورت میں یہ شریعت کے احکامات بالکل واضح طور پر نازل فرما دی, بہت بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا. سورہ نور کے احکامات آپ پڑھیے, سورہ احزاب میں آپ احکامات پڑھیے, اللہ تعالیٰ نے گھر کے اندر کس طرح سے ایک عورت کو پردہ کرنا ہے, گھر سے باہر ہماری ماؤں بہنوں کو کس طرح سے پردہ کرنا ہے. بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں یہ بات بیان کروں گا. احادیث مبارکہ نے جو بھی اللہ کے رسول کے اقوال ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے بھی جو ہے وہ سپورٹ کر دی آیتوں کو, تفصیل جو ہے وہ بیان کر دی. لیکن یہ کہ آج ہماری مائیں بہنیں ہیں کہ جو کہ ان تمام احکامات کو رونتے ہوئے اور یہ کہ بالکل لاپرواہی برتتے ہوئے گھروں سے بے پردہ ہو کے نکل رہے, ہماری جو بھی خوشی کا موقع ہے اس میں ایک یعنی مخلوط محافلوں کا ایک تصور ہے, مکس کلچر کا تصور ہے کہ جو کہ بالکل عام ہے. فرادہ کوئی پردے کا معاملہ نہیں فرادہ. اور پھر جو بھی ایک بے حیائی ہے وہ تو حکومتی سطح سے اب وہ اور زیادہ اس کی ایک جذبار ہے کہ جو کہ ہو رہی ہے, چاہے وہ الیکٹرانک پرنٹ میڈیا ہو, بڑے بڑے بل بورڈ ہیں, کہاں تک انسان اپنے آپ کو. فرادہ یہ کہ یہ اصل میں بے پردگی ایک بے حیائی کا معاملہ ہے کہ جو کہ اس جرم میں بھی ہم ملوث. یہ دو بڑے جرم ہیں, یہ وہ ڈونٹس ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا کہ اس کو نہیں کرنا. اور اللہ تعالیٰ نے تو سورہ نحل میں ہم پڑھتے ہیں اور خطبہ جمعہ میں بھی امام صاحب سے آپ وہ الفاظ سنتے ہیں, تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغی. اللہ تعالیٰ تو روکتا ہے بے حیائی سے, سرکشی کے کاموں سے, اسیان سے, لیکن یہ کہ ہم بے حیائی میں جو ہے وہ ملوث ہیں. روکنا تو دور کی بات ہے, ہم بے حیائی کو پھیلانے والے ہیں, اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ کرتا ہے. تو یہ انفرادی سطح پر یہ اثر میں ہے کہ جو کہ تقوی کا تقاضا ہے. اور تقوی کیا ہے یہ ہم نے پڑھ لیا بالکل آغاز میں کہ یہ قربانی کی قبولیت کے لیے یہ شرط لازم ہے. کسی طرح سے اجتماعی سطح پر تقوی کیا ہوگا, انسانی زندگی کے دو بوجھے, انفرادی زندگی اس میں ہم نے تقوی کے حوالے سے بات کی, اب اجتماعی زندگی میں تقوی کیا ہوگا. دیکھیے اجتماعی زندگی میں اگر ایک جملے میں بات کی جائے, بہت ہی لوجیکل سی بات ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام عدل وہ نافذ کرنے کی جدوجہد, یہ اصل میں ہے کہ جو کہ تقویٰ کس اجتماعی سطح پر درکار. دیکھیے یہ زمین کس کی ہے, سب کہیں گے اللہ کی, لہٰذا یہ کہ اس پر احکامات کس کے کرنے چاہیے, اللہ کے کرنے چاہیے. بالکل لوجیکل سی بات ہے, دو دو چار کی طرح. ایک کمپنی ہے, اس کا کوئی اونر ہے, وہ اس کا مالک ہے, جو بھی احکامات ہیں اس کے چلنے چاہیے. لیبر کو اس کے جو بھی رولز اینڈ ریگولیشن ہیں, جو بھی اس نے چارٹ لگایا ڈوز اینڈ ڈونٹس کا, اس کو فالو کرنا چاہیے. لیکن یہ کہ اگر تو وہ رولز فالو نہیں ہو رہے تو وہ اونر چلانے کے لائق نہیں. لہٰذا یہ کہ جب زمین اللہ کی ہے تو اس پر اللہ کے احکامات نافذ ہونے چاہیے. اور دیکھیے اجتماعی زندگی میں تین گوشے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی مانی جانی چاہیے جو کہ مانی نہیں جا رہی. اجتماعی زندگی میں تین گوشے کون سے ہیں؟ ایک ہے سیاسی نظام یا پولیٹیکل سسٹم, اس میں بڑی انقلابی نظریات ہیں یا انقلابی تھیوریز ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی. اللہ کہتا ہے کہ اصل جو حاکم ہے وہ کون ہے, وہ اللہ ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور انسان کیا ہے, اس کو خلیفہ بنایا تھا اللہ نے, جائز کے لرد خلیفہ. اور خلیفہ کا کام کبھی یہ نہیں ہوتا کہ وہ نئے رولز بنا کر اور جو بھی حاکم ہے اس کو رولز کو ڈسٹروائے کر کے تباہ کر کے اپنے رولز بنا کر بیٹھتے اس کو امپلیمنٹ کرنے. جب انگریز جب وہ ہم پر قابض تھا, لہٰذا یہ کہ ملکہ وکٹوریا بیٹھی بھی ہے جہاں اس نے ایک وائس رائے ہے کہ جو کہ نافذ کرتی ہے بغیر سبز پر. اب جو بھی وہاں سے احکامات آتے تھے, وائس رائے کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ ان احکامات کو ایز اٹ از منوال وہ اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کر دے, اس کو نافذ کرا دے. وہ یہ نہیں کرتا تھا کہ ملکہ کے احکامات کو ڈسٹروائے کر کے نافرمانی کر کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشن جو ہے وہ فالو کرا دیں. تو یہ اصل میں ہے کہ جو کہ میرا اور آپ کا کام تھا, ہم ایز اے نائب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہاں پر ہمیں ذمہ داری دی گئی تھی کہ جو بھی سسٹم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے حاکم وہ ہے, احکامات اس نے نافذ کر دیے قرآن و سنت کی روشنی. لہٰذا یہ کہ اب اس کو حاکم مان کر تم اس کے احکامات کو نافذ کرو, اللہ کی زمین پر اس کے احکامات چلنے چاہیے. لیکن ہم نے بہت بڑی بغاوت کی ہے سطح پر اور ہم نے کہا کہ نہیں, اللہ جو ہے وہ اجتماعی سطح پر حاکم نہیں ہوگا. ہاں ٹھیک ہے, انفرادی سطح پر کوئی نمازوں میں اللہ اکبر کہتا رہا ٹھیک ہے, اذانوں میں اللہ اکبر کہتا رہا ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ اجتماعی سطح پر اللہ کی حاکمیت نہیں چلے گی. بلکہ وہ پاپولر سوورینٹی کا ایک تصور ہے جو کہ آیا انگریز کا ہے, ہم نے اس کو جو ہے وہ اپنا سر کا تاج بنایا. اور یہ کہ وہ پاپولر سوورینٹی وہ ہے کیا, یہ ڈیموکریسی جسے ہم کہتے ہیں کہ جس میں اصل میں ہوتا کیا ہے, پارلیمنٹ کی جو بھی اکثریت ہے وہ جو فیصلہ کرے وہ اصل میں ایک رول ہے, ایک لا ہے جو کہ بنتا ہے. اب چاہے وہ شراب کو حلال کرے, شراب کو حرام کرے, سود کو جو ہے وہ حلال کرے, جس طرح سے آج اسلامی جمہوریہ پاکستان سو کال اس میں حلال, چاہے وہ حرام کر دے, یہ اس کے اختیار میں ہے. جو بھی اکثریت اللہ کے احکامات ہے وہ ایک طرف ہے. ہاں آپ کے قرارداد مقاصد میں یہ بڑے گولڈن ورڈز میں لکھ دیا گیا, جو کہ ایک بہت بڑی دستوری سطح پر ایک منافقت ہے کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دا قرآن اینڈ سنت. پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کوئی قانون سازی نہیں ہوگی, مگر وہی ہوگی کہ جو کہ قرآن و سنت میں ہے. لیکن یہ کہ بس یہ ایک پرنسپل کلاز میں ہے, آپریٹنگ کلاز میں ہے, ڈم کیا ہوا ہے. لہٰذا یہ کہ یہ بہت بڑی بغاوت ہے کہ جو کہ اجتماعی سطح پر اس سطح پر ہم نے کی. اللہ کو حاکم نہیں مانا, بلکہ عوام کی اکثریت جو فیصلہ کرے وہ اصل میں حاکم. اسی طرح سے معاشی نظام اکنامک سسٹم, یہ اجتماعی گوشے میں دوسرا سطح ہے. بھائی اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھیجا ہے خلیفہ بنا کر, اب یہ کہ معاشی معاملات میں بھی تم آزاد نہیں, تمہیں کہاں سے کمانا ہے, کہاں جب وہ خرچ کرنا ہے, تم کس کے پابند ہو, تم اللہ کے احکامات کے پابند ہو. لیکن یہ کہ ہم نے معاشی سطح پر اصل میں ایک انقلابی نظریہ ہے کہ اللہ اصل مالک ہے تمام چیزوں, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ ہی کے لیے کہ جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ ہوگی, اور ہمارے پاس اصل میں اللہ کی ہر نعمت وہ امانت. وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, ہر نعمت وہ ہمارا ایسٹ نہیں ہے بلکہ لائبلٹی ہے. ہر نعمت کے بارے میں انسان سے باسوس ہوگی روز قیامت. لہٰذا یہ کہ یہ مال بھی ہمارا نہیں, ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے ایز اے ٹرائل, ایز اے امانت کے طور پر, کہ آیا یہ اللہ کے احکامات کے مطابق اس مال کو یا جو بھی نعمت ہے اس کو خرچ کرتا ہے کہ نہیں. لیکن ہم نے انٹرسٹ بیسڈ اکانومی کے ذریعے سے, سودی نظام کے ذریعے سے, کیسی تباہی ہے کہ جو کہ دنیا میں وہ بچی ہے. آج تو ہم دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے بینک جو کہ امریکہ میں بند ہو رہے ہیں, ایک معیشت کی ایک تباہی ہے کہ جو کہ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ یہ انٹرسٹ ہے, یہ سود ہے, کہ جس میں امیر امیر سے امیر تر ہوتا ہے, غریب غریب سے غریب تر ہوتا ہے. ایک استحصالی نظام ہے کہ جو کہ یہ سودی معیشت کے ذریعے سے ہم نے یہ ایک بغاوت اللہ تعالیٰ سے. پھر تیسری سطح اجتماعی یعنی معاملے میں انسانی زندگی, اور وہ ہے معاشرتی نظام, سوشل سسٹم. اور اس میں انقلابی نظریہ اللہ کا تو یہ ہے کہ اللہ اصل خالق ہے, کریٹر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, ایک ہی ہے. اور اس اعتبار سے جب خالق ایک ہے تو تمام مخلوق جو ہے وہ کیا ہیں, وہ برابر ہیں. نہ کسی رنگ کی بنیاد پر, نہ نسل کی بنیاد پر, نہ زبان کی بنیاد پر, کوئی جو تفریق نہیں, کوئی ڈسکرمنیشن نہیں. بلکہ اصل جو ایک درجہ اوپر ہوگا وہ کس کے اعتبار سے ہوگا؟ دین اسلام میں تقوی کی بنیاد پر. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, لہٰذا یہ کہ یہ اصل میں وہ معیارات تھے اجتماعی سطح پر کہ جو کہ اللہ نے ہمیں دیا. ایک آزادانہ نظام اللہ نے دیا کہ بھائی ان سطح پر ان احکامات کو نافذ کر دو, اور یہ تمہارا کام ہے, کرنا تمہیں, اور اسی میں تمہارا جو وہ کیا ہے امتحان. لیکن ہم نے بہت بڑی بغاوت کی. لہٰذا یہ کہ اب اجتماعی سطح پر یہ احکامات کیسے نافذ ہوں گے؟ لازم آتے کہ ایک اسلامک اسٹیٹ ہو تو وہ احکامات کو نافذ کرے. لیکن ہماری تو بدقسمتی ہے کہ ہماری اسلامک اسٹیٹ ہے, ایسے بدترین حکمران ہیں کہ جو کہ امریکہ کی پالیسیز پر جو وہ عمل کر رہے ہیں اور اللہ کے احکامات کو بالکل سر پہ نظر کر رہے ہیں. تو اس معاملے میں پھر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس کے لیے پھر ایک ایسی اجتماعیت کے جس کا واقعیت گول یہ ہو کہ اللہ کی اس زمین پر اللہ کے احکامات کا نفاذ جو وہ ہونا چاہیے, اس میں جڑ کر جو وہ ہمیں دو کام کرنے ہوں. دعوت دینی ہوگی لوگوں کو قرآن کے ذریعے سے, اویئر کرنا ہوگا, اور یہ کہ دوسرا کام وہ اقامت دین کا کرنا ہوگا, اسٹیبلشمنٹ آف دین کا. لازمات ہے کہ جو اقامت دین ہے, اللہ کا جو بھی دین ہے یعنی عدل کا جو بھی نظام ہے, وہ بغیر اجتماعیت کے وہ قائم نہیں ہو سکتا. یہ وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہے تنہا دعوت کا کام تو شروع کیا, لیکن دعوت کیوں دیا؟ تاکہ یہ کہ کیونکہ آپ کی ذمہ داری تھی ایک آزادانہ نظام کا قیام, لہٰذا اس کے لیے آپ نے لوگوں کو تیار کیا, لوگوں کو جمع کیا, ایک اجتماعیت صحابہ کرام کی صورت میں وجود میں آئی, اور پھر آپ نے باطل نظام سے اس کو ٹکرایا. لہٰذا یہ کہ یہ اصل میں ہے اجتماعی سطح پر ایک ایسی اجتماعیت میں شامل ہو کے جن کے واقعات اللہ کے دین کے نظام کے لیے, اس کے قیام کے لیے جو وہ جدوجہد کر رہے ہیں, اور بہت سنسیئر ہے. قرآن اس کا جو ہے وہ ایک مرکز ہو دعوت کا, اور اس کا کلیئر ایک گول ہو کہ اس کا کام اصل میں یہی کرانا, یہ کہ یہ اصل میں ہے کہ جو کہ اجتماعی سطح پر تقوی کا جو وہ تقاضا ہے کہ جو کہ مجھ سے اور آپ سے کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے جو یہ قربانیاں پیش کی ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر، آغاز ہم نے یہ کیا تھا کہ قربانی کی قبولیت کی جو شرط لازم ہے وہ اصل میں ہے تقویٰ، اور اللہ تعالیٰ تقویٰ متقین لوگوں سے ہی قربانی قبول کرتا ہے، اور یہ تقویٰ اصل میں درکار ہے انفرادی سطح پر کوئی اور اجتماعی سطح پر. اب آخر میں جو حاصل قربانی ہے وہ کیا ہے، اس کے لیے سورہ انعام کی آیت نمبر 162 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بہت ہی عظیم آیت ہے، اور یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو کہ جب ہم قربانی کر رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے ہم یہ دعا پڑھ کر بھی جو ہے وہ قربانی کرتے ہیں، یعنی جو قربانی کی دعا ہے اس میں یہ الفاظ جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم شعوری سطح پر یہ دعا نہیں پڑھ رہے ہوتے، ورنہ بڑے عظیم الفاظ ہیں. کیا ہم انتظار کر رہے ہوتے؟ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، انا صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیایا اور میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے جو کہ تمام جہان والوں کا یا جہانوں کا رب ہے. لہٰذا یہ کہ ہم یہ اقرار کر رہے ہوتے ہیں، یہ اصل میں ہے قربانی کا حاصل کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا وہ اللہ کے لیے ہو. لیکن یہ کہ غور کیجیے کہ کیا آج ہماری سب سے پہلے نماز کا ذکر آیا تو نماز کو لے لیں، کیا میری نماز اللہ کے لیے ہے؟ کیا میں اللہ کے لیے جو وہ نماز پڑھتا ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ اندر سے آپ جواب آئے گا خود کہ ہماری اکثریت جو ہے وہ اپنے نفس سے جو وہ تعلق قائم کر رہی ہوتی ہے، نماز میں اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے، لیکن ہم تعلق قائم کر رہے ہوتے ہیں اپنے نفس سے. نماز میں تو حکم تو یہ آ رہا ہوتا ہے خاص طور پہ فجر کی نماز میں کہ الصلاۃ خیر من النوم، نیند کی قربانی دو، یہ نیند سے بہتر جو ہے وہ نماز ہے، نماز نیند سے بہتر. لیکن یہ کہ ہم سو رہے ہوتے ہیں، لہٰذا کس کی ہم پرستش کر رہے ہوتے ہیں؟ نفس کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کو معبود مانتے تو ہم پانچوں وقت جو وہ نماز پڑھ رہے ہوتے، فجر میں بھی جو ہے وہ آگے آگے ہوتے. لیکن ہماری بدقسمتی صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین کے جو بھی احکامات ہیں اس کو بڑا محدود کر دیا. ہم عید کی نماز میں تو بالکل یعنی تیار ہو کے جو ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہر نماز جو وہ چھوڑے تو اسی دن فجر جو ہے وہ گول ہو رہے ہوتے ہیں، اس میں چھوڑے ہوتے ہیں. لہٰذا یہ کہ یہ اصل میں ہے جو کہ ایک ڈس بیلنس معاملہ ہمارا ہے. لہٰذا یہ کہ نہ میری نماز جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اگر غور کیا جائے ہم جب چاہیں جب مرضی ہوتی ہے نماز پڑھتے ہیں، جب دل میں آئے چھوڑ دی نماز، کوئی اس کے لیے حساس معاملہ نہیں. وہ نماز کے جو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرۃ عینی کی طرح، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، اور الصلاۃ امام الدین، دین کا اہم ستون ہے جو کہ نماز. لیکن یہ کہ بے فکر ہو، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک شخص اور ایک یعنی کفر میں جو فرق ہے وہ نماز کا ترک کر دینے کا. لیکن یہ کہ ہم یہ کفر جو ہے وہ بار بار کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس محرومی سے ہماری حفاظت فرمائے. تو لہٰذا یہ کہ میری نماز واقعتاً وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ اپنے نفس کے لیے ہونی چاہیے. اسی طرح سے اگلے الفاظ بندوشوں کی اور میری قربانی بھی ہم یہ اقرار کر رہے ہوتے کہ اللہ وہ تیرے لیے، یعنی اللہ کے لیے. لیکن یہاں پر بھی اگر ہم سوال کریں کہ کیا واقعتاً جو بھی ہم نے قربانیاں پیش کی کیا وہ اللہ کے لیے تھی یا لوگوں کو دکھانے کے لیے، یعنی یہ کہ آج کیفیت تو یہ ہے کہ ہم یعنی دو دو لاکھ کا بس بیل آیا ہے جی، باہر اسٹینڈ لگا ہوا ہے، اور یہ کہ فوٹوگرافی بھی جو ہو رہی ہے، جانور کے ساتھ تصویریں بھی کھنچوائی جا رہی ہیں، بارات میں بھی دیے جا رہے ہیں، 2 لاکھ کا بیل ہے، اور یہ صاف ہے کہ جو کہ فلاں لائے. تو بھائی یہ لوگوں کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کام جب تم نے اللہ کے لیے کیا اللہ کو پتا ہے. لہٰذا یہ کہ یہ خلوص اور اخلاص، یہ انسان اپنا دل کا حال بہتر جانتا، بلکہ انسان والا نفسی مصیرہ، سورہ قیامت میں الفاظ آتے ہیں کہ انسان اپنے اندر کا حال خوب جانتا ہے، بلو القا معذیرہ، چاہے وہ دوسروں کے سامنے کتنی معذرتیں پیش کرتا رہے، کتنے دلائل دے کے دوسروں کو سیٹسفائی کر دے، لیکن انسان کے دل میں جو کچوکے لگتے ہیں نا کہ یہ تم کام کس کے لیے کر رہے ہو، اللہ کے لیے کر رہے ہو، دوسروں کے لیے کر رہے ہو، تم دکھاوے کے لیے کر رہے ہو، لہٰذا یہ بات انسان کے اندر وہ پتہ چل جاتا ہے. تو یہ قربانی کا جو بھی معاملہ ہے یہ بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے. لیکن یہ کہ اکثریت کا معاملہ وہ دکھاوے کا ہوتا ہے، باہر لے کر جو ہے وہ گھوم رہے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہیں، اور پھر یہ کہ اس میں ہوتا یہ بدقسمتی ہماری ہے کہ نمازیں بھی گول ہو رہی ہوتی، اور یہ کہ بس جانوروں کو ٹہلایا جا رہا ہوتا ہے، نمازیں بھی گول، یعنی فرائض سے بھی کوتاہی کرنا. اور واقعی یہ ہے کہ جس طرح سے ہم نے دین کے دوسرے حقائق کو، عبادات کو محض رسموں میں تبدیل کر کے رکھ دیا، اسی طرح
یہاں یہ قربانی کی روح بھی آج ایک عظیم اکثریت کے عمل ہی سے نہیں بلکہ یہ کہ وہم و خیال سے بھی جو ہے اس کی روح غائب ہو چکی ہے. جس طرح سے اقبال نے جو ہے وہ کہا تھا کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں, وہ دل وہ آرزو باقی نہیں, نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے وہ باقی نہیں. یعنی یہ کہ جو کام یہ ساری عبادات اللہ کے لیے ہونی چاہیے لیکن یہ کہ وہ ہو رہی ہے دوسروں کے لیے, نفس کی پرستی ہے اللہ کی پرستی کے بجائے. رضا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ان عبادات میں ہمیں خلوص اور اخلاص عطا فرمائے. اور دیکھیں قربانی کا حاصل کیا تھا کہ جس طرح سے اللہ کے حکم پر ہم نے یہ قربانی پیش کی ہے, اس پہ ہم نے وسائل کو اپنے اوقات کو لگا کر اس کی قربانی دی ہے, تو یہاں پر الفاظ آگے آ رہے ہیں کہ بمحیایا بمماتی للہ رب العالمین, اللہ میرا مرنا اور جینا جو ہے وہ تیرے لیے اللہ کے لیے. لیکن آپ غور کیجئے کہ کیا واقعتا ہمارا مرنا اور جینا اللہ کے لیے نہیں, بلکہ ہم تو مال اور دولت کے لیے جو ہے وہ جی رہے ہیں, ہم تو اپنے نفس کو پالنے کے لیے جو ہے وہ جی رہے ہیں. اندازہ کیسے لگے گا کہ ہمارا مرنا اور جینا اللہ کے لیے یا مال و دولت کے لیے یا دنیا کے لیے؟ آپ کے جو بھی ٹائم کی جو بھی اسپیئر کرنا ہے وہ کس کے لیے جج کر لیجیے, اوقات کہاں زیادہ لگ رہا ہے. کیا اللہ کے احکامات کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے؟ کیا اللہ کے اس کلام کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے؟ یا یہ کہ اپنی نوکری کرنے کے لیے یا اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے کتنا ٹائم ہم لگا رہے ہیں؟ یہ ایک موازنہ ہے, کمپیریزن ہے کہ جو کہ ہمیں خود کرنا ہے. تو واقعی یہاں پر تو قربانی کا حاصل تھا یہ تھا, ہم یہ چھری پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی, میرا جینا اور مرنا وہ اللہ کے لیے. لیکن ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے, ہم یہاں نماز پڑھیں گے گھر پر جا کر جو ہے وہ ہمارے گھروں پر وہی بےحود کی بے حیائی ہے کہ جو کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیں, وہی فلم ڈرامے ہے کہ جو کہ یہ اللہ کے لیے جینا مرنا ہے یا اپنے نفس کے لیے جینا مرنا. اللہ کے تو ایسا مات ہے کہ بے حیائی سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ روکتا ہے تجھے, لیکن ہم اپنے ہاتھوں سے بے حیائی کو لے کر آتے ہیں گھروں پر اور بیوی بچوں کو بھی دکھاتے ہیں, بے حیائی کو کھلانے میں ہم جو ہے وہ چھانتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ محفوظ کرتا ہے. لہٰذا یہ کہ اب دیکھیے جو جینا اور مرنا ہے, یہ جینے کے لیے دو چیزیں ہیں کہ جو کہ عموماً درکار ہوتی ہیں, مال اور جان. یہ جان ہے تو زندگی ہے, مال ہے جس کے لیے جو بھی سہولت انسان فراہم کرتا ہے. یہ جان اور مال سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 کی روشنی میں یہ ایک سودا ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کا میرا اور آپ سے جب ہو چکا ہے. وہاں پر الفاظ ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنۃ, بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ جان اور مال خرید لیے ہم سے, اس کے عوض جنت کے عوض. سورہ توبہ آیت نمبر 111 پڑھیے بغیر سے, یہ ایک سودا ہے کہ جو کہ میرا اور اللہ کے درمیان, آپ اور اللہ کے درمیان وہ ہو چکا ہے. یہ جان اور مال اب میرا نہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خرید لیے میں نے اہل ایمان سے ان کی جان اور مال جنت کے عوض. کتنا پیارا سودا ہے, کتنا عظیم سودا ہے. دیکھیں یہ دونوں چیزیں دی بھی کس کی تھی؟ کیا یہ ہماری اپنی ذاتی ہے؟ کیا یہ جان اور مال کیا ہم نے خود ڈیولپ کیا؟ نہیں, یہ اللہ ہی کی جو عطا کردہ. لیکن سودا کیا کر رہا ہے اللہ کہ بھائی میری ہی عطا کردہ چیزیں تو میرے راستے میں لگاؤ, میں تمہیں جنت ہے کہ جو کہ وہ عطا کروں گا. اور جنت کی خواہش تو ہر ایک کو ہے, ہر کوئی جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے, لیکن جنت اتنی سستی نہیں, اس کے لیے ہمیں اپنی جان اور مال ہے کہ جو کہ لگانا ہوگا. آج تو ہم سرٹیفکیٹ لے کے بیٹھے کہ بھائی ہم نے جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیا اور بس ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہو گئے, بخشے بخشا ہے. یہ کہ یہ اصل میں قرآن میں مستقل موجود ہے. کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ خود تم جو ہے وہ ایمان لیا اور تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ نہیں, اس میں تو آزمائشیں ہیں کہ جو کہ آنی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, اللہ تعالیٰ فرمانے گا ہم لازم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے, خوف سے, مالوں اور جانوں کے نقصانات, وہ تو ہم پر نہیں آ رہے. فلانا یہ کہ یہ اصل میں ہے کہ جو کہ حاصل قربانی ہے, میرا دین اور ورنہ وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نماز. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے واقعی سر کہ جو بھی ہم نے یہ قربانیاں پیش کی ہیں اس میں خلوص و اخلاص بھی ہمیں عطا فرما, ہمیں تقوی کی روش جو ہے وہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. کیونکہ یہ قربانیاں قبولیت کا درجہ جب ہی پاتی ہیں کہ جب انسان کے اندر جو وہ تقویٰ ہو. اور ہم نے آج یہ سمجھا کہ یہ انفرادی اور اجتماعی سطح پر یہ اثر میں ہے کہ جو کہ تقویٰ ہم سے, مجھ سے اور آپ سے جو ہے مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ جو بھی, جس کو بھی یہ توفیق ہوئی اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے, ورنہ آج تو بڑے بڑے اعتراضات ہیں کہ جو کہ قربانی کے حوالے سے پیش کر دیے جاتے ہیں کہ بھئی یہ قربانی کا پیسہ یہ ہم ہے کہ وہ ہر سال کی ایک ایکسرسائز ہے، وقت کا بھی دیا پیسے کا بھی دیا، یہ پیسہ جو ہے وہ دے دیا جائے غریبوں کو مسکینوں کو کسی ایسے ادارے کو کہ جہاں پر فلاحی کام ہوتا ہو. بھائی اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم پر یا حقوق اللہ کی کوس پر آپ حقوق الباد ادا نہیں کریں، اللہ کا حکم ہے کرنا ہے. ورنہ تو ایک شخص جو ہے وہ عقل سے سوچیے بات کہ بھئی یہ پیسہ جو ہے وہ دے دو فلاحی ادارے کو، تو ایک شخص کا حق ہے کہ وہ بھی پھر عقل سے سوچے. اور یہ کہ وہ یہ کہے کہ بھئی یہ جو نماز آپ پڑھتے ہیں اس سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں، اور وضو میں کیا خرچ ہوتا ہے؟ پانی خرچ ہوتا ہے. تو یہ پانی جو ہے وہ اتنا ضائع کر دو، یہ پانی دے دینا چاہیے کسی ایسے علاقے میں کہ جہاں پر لوگ بوند بوند کے لیے ترستے ہیں. لہٰذا اس سے کیا ہو گیا؟ نماز بھی آپ نے ختم کر دی، تیسرا شخص ہے اس کو بھی آ کے وہ بھی کھڑا ہو جائے اور وہ کہے کہ بھائی یہ جو روزہ ہم رکھتے ہیں سال میں پورے مہینے 29 دن، اس سے ایفیشنسی کم ہوتی ہے، کام نہیں آتا. لہٰذا روزہ بھی ختم کر، لہٰذا روزوں میں گیا، نماز بھی گئی، قربانی بھی گیا، آپ نے اللہ کا جو بھی دین تھا ادا کرنا اس کو تو وائنڈ اپ کر دیا، بالکل ختم کر دیا، اور ایک نیا دین ہے کہ جو کہ خود خاص تھا وہ آپ نے گھڑ لیا. تو یہاں دین اسلام میں شریعت میں عقل نہیں ہے فوقیت پر، بلکہ اصل فوقیت کس کو حاصل ہوگی، پریورٹی پر کون ہوگا؟ وہ اللہ کا حکم ہوگا، آرڈر ہوگا. ورنہ عقل یہ نہیں تسلیم کرتی کہ ایک نوجوان کو ایک بوڑھا باپ جو اپنے بغیر کسی گناہ کے اور ذبا کرتے اپنے ہاتھوں سے، کیا عقل تسلیم کرتی ہے جو کہ ابراہیم علیہ السلام نے؟ نہیں، اصل چیز کیا تھی؟ اللہ کا حکم، وہ کر گزرے اپنے طور. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے وہی بات کی، یہ توفیق اللہ کی عطا کرتا ہے. جس کو بھی توفیق ہوئی ہے قربانی کرنے کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اس میں ہمیں تقویٰ عطا فرمائے، خلوص پر اخلاص عطا فرمائے، اور اپنی بارگاہ میں ہماری قربانیوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ.